بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقال تعالى: فإنك بأعيننا. الآية. صدق الله العظيم. میرے مرشد، میرے شیخ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دام برکاتہم العالیہ، حضرت والا کو مولانا جلال الدین رومی صاحب قونیہ رحمت اللہ علیہ سے بہت ہی عقیدت اور محبت اور عظمت، اور حضرت والا وارومی سے جو محبت اور تعلق، فرماتے بچپن سے ہی میں مولانا کا مرید ہوں، ایسے بھی فرمایا حضرت نے، اور یہ بھی فرمایا کہ میں بچپن سے ہی مولانا رومی کا عاشق ہوں اور بچپن سے ہی مولانا کا مرید ہوں. حضرت والا 1997 میں خاص طور پر مارومی رحمۃ اللہ علیہ کے شہر قونیہ تشریف لے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے گزشتہ برس مجھ کو بھی حاضری کی توفیق عطا فرمائی، اور واقعی وہ جو ماحول ہے اب بھی، حضرت فرماتے ہیں کہ یاد ان کی ہے چشم بھی ہے نم، یہ کشمیر کا حضرت کا شعر ہے، یاد ان کی ہے اور چشم بھی ہے نم، لب دریا ہے کوہ کا دامن. یعنی دریا کا کنارہ ہو اور دامن کو ہو، یہ اللہ والوں کے لیے یہ جو منظر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے منازل ہے، منزل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے یہ منظر اور یہ ماحول وہ بہت ہی عجیب ہے. گویا کہ درد محبت اس ویرانے میں تیز ہو جاتا ہے، تو وہ قونیہ کا جو ماحول ہے وہ بھی ایسا ہی ہے، پہاڑ ہے، اور عجیب ان پہاڑوں پر بھی نظر پڑی تو پتہ چلا کہ ایک نور ہے. اور معرومی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت نے فرمایا، پھر جب جنگل تشریف لے گئے وہاں پر جنگل میں بھی درس دیا، اور درس مثنوی جنگل میں بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ جو آپ اپنے لاوالوں کو، اپنے اولیاء کو اپنا جو راز محبت عطا فرماتے ہیں، اس راز محبت کو آپ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لہذا میرے مرشد، میرے شیخ دامت برکاتہم مارومی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن سے عاشق ہے، اور مارومی کی باتیں سنانا، مارومی کی مثنوی کی حکایات واقعات سے بہت ساری باتیں سمجھانا. حضرت والا فرماتے کہ اسی طریقے سے ایک باز شاہی تھا، وہ جو باز شاہی تھا تو وہ بادشاہ کا جو باز ہوتا ہے جسے باز شاہی بھی کہتے ہیں اور شاہ باز بھی کہتے ہیں، یہ بادشاہ کی کلائی پر بیٹھتا ہے اور بادشاہ کی آنکھوں سے اپنی آنکھیں ملاتا ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ باز شاہی اڑا تو رستہ بھٹک کر الوؤں کے دیس میں جا پہنچا. وہ بھی ایک ویرانہ ہے جہاں الو بستے ہیں. خواجہ صاحب خواجہ عزیز الحسن مظوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت تھامی رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق مرید فرماتے ہیں یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی. یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی. یعنی یہ دنیا کا عیش، اس عالم کا عیش کہ یہ کھایا وہ کھایا، اس حسین کو دیکھا اس حسین کو دیکھا، فلمی دنیا کے حرام مزے لیے، حرام عشق بازی کے، ان اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ان حرام لذتوں کو درآمد کرنا، اس کو فرما رہے ہیں. اور یہ اپنے مال کو، اپنی جائیداد کو، اپنے محلات کو، اپنے ڈالر کے اکاؤنٹس کو، کریڈٹ کارڈز، اپنی نئی گاڑی، ان تمام چیزوں کو اپنا سب کچھ سمجھنا کہ جی یہ تو ہمارے عائش ہے. سارے عالم دنیا میں پھر پھر کے اور اس سیاحت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا. تو فرماتے یہ عالم عیش و عشرت کا اور یہ دنیا کیف و مستی کی، کہ ہمیں تو بہت مزہ آتا ہے کہ جب تک ہم وہ ننگے پروگرام نہ دیکھیں. یہ ملاؤں کو کیا مزے ہیں. خواجہ صاحب فرماتے یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی. بلند اپنا تخیل کر کہ یہ سب باتیں ہیں پستی کی. ذرا تو اپنے خیالات کو بلند کر، یہ پستی کی باتیں ہیں. جس مزوں کو، جن حرام لذتوں کو تو سب کچھ سمجھ رہا ہے، یہ پستی کی باتیں ہیں. یہ جہاں، پھر فرماتے ہیں دیکھو یہ جہاں در اصل ویرانہ ہے، گو صورت ہے بستی کی. لہذا ایک دن یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، بلکہ دنیا کا ختم ہونا تو اللہ جانتے ہیں وہ کب ہے. جو اپنے سارے مزوں کو، جو بادشاہ اپنی بادشاہت پر ناز کرتا ہے، جو بدماش اپنی بدماشی پر ناز کرتا ہے، جو مالدار اپنے مال پر ناز کرتا ہے، جو حسین اپنے حسن پر ناز کرتا ہے، جو جوان اپنی جوانی کو حسینوں پر لٹا کر اپنی جوانی پر ناز کرتا ہے، جو عہدیدار اپنے عہدے پر ناز کرتا ہے، جو طاقتور اپنی طاقت پر ناز کرتا ہے، ان تمام ناز کرنے والوں کو ایک دن نیاز مندی کر اختیار کرنی پڑتی ہے. یعنی مٹنا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے ان کو کہ وہ بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہ، یہ صدور، یہ وزراء مرنے کے بعد نہیں، اپنی زندگی میں بھی، زندگی میں ابھی اللہ تعالیٰ ان کو تماشا دکھاتے ہیں کہ العزت للہ، العظمت للہ، عزت صرف اللہ کے لیے ہے اور عظمت صرف اللہ کے لیے ہے اور سلطنت صرف اللہ کے لیے ہے اور غنا مالداری صرف اللہ کے لیے ہے. جس چیز پر تم ناز کرتے ہو، ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں. ان ناز کرنے والوں کو نیاز مندی اختیار کرنی پڑتی ہے. وہ جوان جو ایسے سینہ تانتا ہے، ایک دن اس کو ایسے جھکنا پڑتا ہے. وہ طاقت کے نشے میں اپنی مونچھوں کو اوپر تاؤ دیتا ہے، ایک دن اس کی مونچھیں نیچے لٹکتی ہے. وہ جوان اپنی بڑھاپے میں کیا عالم ہوتا ہے. بادشاہ کو اپنی بادشاہ سے دستبردار ہونا ہوتا ہے، مالدار کو اپنے مالداری سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، حسینوں کو اپنے حسن سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، کہ نہ آنکھوں کی چمک ہے، نہ چہرے کی رونق ہے، اور نہ لہجے کی کھنک ہے، وہ چمک، وہ دمک، وہ کھنک، یہ سب ماند پڑ جاتی ہے، پھیکی پڑ جاتی ہے، یہ عالم ہوتا ہے. زیادہ فرماتے ہیں کہ یہ جہاں دراصل ویرانہ ہے، ہر حسین کو بڈھا ہونا ہے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حسن کی، حسین کی تو دو قبریں بنتی ہیں. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حسینوں کی دو قبریں بنتی ہیں، ایک تو ان کے حسن کی قبر بنتی ہے، لذا حسن کا حسن بڑھاپے کے قبرستان میں دفن ہوتا ہے، اور پھر دوسری قبر تو ہے ہی وہ جو قبرستان ہے. دو قبریں بنتی ہیں کہ ان کا حسن پتہ نہیں کہاں گیا، جیسے زندہ ہوتا نا مٹی میں جاتا ہے اس کی خبر نہیں کہ کہاں گیا، ایسے حسین اس بڑھاپے کی قبر میں جاتا ہے، اس کے حسن کا نشان بھی نہیں رہتا. اس لیے فرماتے ہیں یہ جہاں در اصل ویرانہ ہے، گو صورت ہے بستی کی، کبھی تو نظر آتا ہے کہ دنیا آباد ہے. لہذا دنیا میں آنے والا جب اپنی عقل کو شریعت و سنت کی روشنی سے منور نہیں کرتا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں. کیونکہ وہ تو دیکھتا ہے نا، اس کو یہ خبر نہیں، وہ دیکھتا نہیں ہے، دیکھتا ہے کہ بس میں ہی ہوں، میرا ہی مال ہے، میری ہی سلطنت ہے، میری ہی بادشاہت ہے، میرا ہی حسن ہے. اور اگر یہ مرض کسی دیندار کو ہو گیا تو کہتا ہے میرا ہی علم ہے. یہ حب جاہ کا مرض اگر، اور حب باہ کا مرض اگر کسی دیندار کو ہو گیا، وہ کہے گا بس میں ہی میں ہوں. اور اگر اس کی عقل میں ان اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے نور آ جائے، کہے گا کہ بھائی ہوا یہ کہ یہاں آنے والے آئے، دنیا میں رہے، دنیا اسی طرح ہے، اور یہ لوگ چلے گئے، ان کو مٹی نے مٹی کر ڈالا، لہذا جو حشر ان کے ساتھ ہونے والا ہے، ان کے ساتھ ہوا، وہی حشر میرے ساتھ ہونے والا ہے. جو حشر ان کے ساتھ ہوا وہی میرے ساتھ ہونے والا ہے. مجھ سے پہلے بھی جوان تھے، ان جوانوں کا کیا ہوا؟ مجھ سے پہلے بادشاہ تھے، ان بادشاہوں کا کیا ہوا؟ مجھ سے پہلے بدماش تھے، ان بدماشوں کا کیا ہوا؟ مجھ سے پہلے فرعون تھے، ان فرعونوں کا کیا ہوا؟ مجھ سے پہلے دین والوں پر بکواس کرنے والے تھے، ان کا کیا ہوا، کیا انجام ہوا؟ ذرا تھوڑا سی عقل کو استعمال کرے گا تو اپنے انجام کو سمجھ جائے گا کہ میرا بھی وہی ہونے والا ہے. اور اگر کسی اللہ والے کی صحبت سے عقل میں نور آ جائے تو پھر وہ ان اللہ والوں کے انجام کو بھی دیکھے گا کہ جنہوں نے اپنی جوانی، اپنی زندگی، اپنا وقت اس کو سیکھا اللہ والوں کی صحبت سے، اللہ تعالی کی محبت اور عظمت اور خوشی پر قربان کرنے ہیں، تو پھر اس کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو ابد الاباد تک ان کو ایک ایسی حیات ملی جس کو حیات جاویداں کہتے ہیں. یعنی وہ زندہ اور جاوید ہیں. گو کے بظاہر اللہ تعالی نے جو ایک عارضی انقطاع رکھا موت کا، وہ موت ان پر بھی طاری ہوتی ہے. لیکن اس بات کی آپ حضرات گواہی دیں گے کہ وہ اسلاف جو آج سے ہزار سال، 1100 سال، 1200 سال، 100 سال پہلے وہ حضرات اس دنیا سے تشریف لے جا چکے، لیکن آج بھی ان کی عظمت، ان کی محبت اور ان کے وہ واقعات اور وہ ان کا اللہ تعالیٰ پر فداکاری، جان نثاری، وہ آج بھی ہمارے سامنے ایک مشعل راہ ہے. یعنی ہمارے رستے کے لیے، ایک رہنمائی کے لیے ایک روشنی ہے وہ، کہ دیکھو زندگی ایسے گزارو، اگر تم نے بادشاہوں پر نظر رکھی تو بادشاہوں کے انجام کو دیکھنا، اگر اللہ والوں پر نظر رکھی اللہ والوں کے انجام کو دیکھنا، نظر انجام کو دیکھنا کہ کیا ملا ان کو، نظر انجام پر نظر رکھو گے زندگی خود ہی سمجھ میں آ جائے گی. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صرف جنازے کو دیکھ کر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 20,000 کافر مسلمان ہو گئے تھے صرف جنازے کو دیکھ کر. اور 230 برس کے بعد ان کی قبر کو کسی وجہ سے کھل گئی، تو 230 برس بعد امیتین و 30 سنتن فکشف قبرہ، قبر کھل گئی ان کی، جثته لم تتغیر، ان کے جسم میں تغیر تک نہیں تھا، اور وکفنہ لم یبلا، اور ان کے کفن کا یہ عالم تھا وہ میلا بھی نہیں ہوا تھا. یہ بھی ایک زندگی ہے. اور باقی وہ ان نالائقوں کی پیروی کرنے والے ذرا ان کے انجام کو دیکھیں. معرومی اس کو سمجھاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگرچہ وہ جو گورے کافر ہے، کافر کو جو قبر ہے وہ بادشاہ ہے مان لو، از گروچو گورے کافر پر حلل، باہر سے تو بڑی سنگ مرمر لگا ہوا ہے، اس پر گارڈ آف آنر پیش کر رہے ہیں، 21 توپوں کی سلامی ہو رہی ہے، ہر وقت گارڈ اور چوکیدار کھڑا ہے، اور اس کی قبل پر گل پاشی ہو رہی ہے. اچھا ترجمہ نہیں کروں گا تاکہ مسئلہ نہ سمجھانا پڑے، صحیح ہے نا جی؟ گل پاشی کیا ہے؟ اچھا سر نہ سمجھا نہ مسئلہ سمجھا، چلو گل پاشی کے معنی پھول نچھاور کرنا، پھول پھینکنا، اور یہ درست نہیں ہے. چلو مسئلہ بتانے کا اجر ملے گا نا جناب، کیونکہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 1,000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے، تو یہ ثواب مفت میں کیوں نہ لے لے، صحیح ہے جناب؟ دادا گل پاشی کے معنی پھول نچھاور کرنا، گل پاشی پھول پھینکنا. ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے نا، ایک صاحب کے دیکھا کہ ویلنٹائن ڈے کے اگلے روز ان کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ان کے جاننے والے نے پوچھا ارے جناب خیریت کیا بات ہے؟ کہا بات یہ کہ ویلنٹائن ڈے پہ میں اپنی معشوقہ کو گفٹ دینے گیا تھا، تحفہ دینے گیا تھا. کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر ہوا یہ کہ اس معشوقہ نے مجھے پھول مار دیا. ارے پھول کے مارنے سے ایسی چوٹ؟ کہاں ہاں اصل میں پھول کے ساتھ گملا بھی تھا. تو معرومی کیا فرماتے ہیں؟ ازبرو چو گورے کافر پر حلل، باہر سے تو کافر کی قبر بڑی شاندار ہے، سنگ مرمر بھی ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، پختہ کرنا قبروں کو. ایک غریب آدمی اپنے باپ کی جو قبر کچی تھی، علماء سے تعلق رکھنے والا، اس نے کچی قبر رکھی، برابر میں ایک سیٹھ کی قبر تھی، اس کا بیٹے نے اس کو سنگ مرمر کا بنوایا. اب وہ ایک دن دونوں کی ملاقات عین وقت پر ہو گئی، وہ بھی اپنے باپ کی قبر پر آیا ہوا تھا، سنگ مرمر بنوا رہا تھا، اور یہ اپنے باپ کی قبر پر حاضری دی کہ تاکہ میں باپ سے ملاقات کروں، کہ سلام کرنا چاہیے اور قرآن پاک پڑھے اور دعائیں مانگے. وہ بھی پہنچا تو وہ جو رئیس زادہ تھا، وہ جو نواب زادہ تھا، اس نے اس کو طنز سے کہا کہ دیکھ تیرے باپ کی قبر، پیسے نہیں دے تو باپ کی قبر کچی، اور دیکھ میرے باپ کی محبت، دیکھ مجھے دیکھ کیسی شاندار قبر بنائی ہے. اس نے کہا قیامت کو مانتا ہے؟ کہا مانتا ہوں. کہا بس جب قیامت آئے گی تو میرا باپ تو کچی قبر کو یوں کھولے گا, باہر نکل کے حساب کتاب کے میدان میں پہنچ جائے گا, اور تیرا باپ جو نا ہتوڑی چھری لے کر اسے قبر ہی کھولتا رہے گا. تو کیا فرماتے ازبرو چو گورے کافر پرحلل, باہر سے تو بڑی شاندار ہے لیکن مندرو قہرے خدائے عزوجل, لیکن اس کی قبر کے اندر جو اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. لہذا کسی کے ظاہر کو مت دیکھنا کہ شاندار کپڑے شاندار لباس, اصل میں یہ چیز نہیں ہے دیکھنے کی. اگرچہ کسی اللہ والے کسی دین کے خادم کے جسم پر بھی اچھے کپڑے ہوں, لیکن اس کی قیمت جو اصل ہے وہ اس کے باطن سے ہوتی ہے. اس کے دل میں جو اللہ تعالی کی محبت اور تعلق کا جو موتی ہے, یہ اس سے قیمت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابہ ہیں جو مالدار تھے غنی تھے. لہذا ان کی قیمت ان کے مال سے نہیں, اس درد بھرے سینے سے تھے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے صدقے میں, جو ان کے سروں پر تاج صحابیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, اور قرب اور تعلق کا موتی علی منہاج صحابیت, اس سے ان کی قیمت تھی. صحابیت کے شایان شان جو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرب اور تعلق عطا فرمایا تھا, اس سے ان کی قیمت تھی. لہذا کیا فرمایا کہ یہ اعلی معاش و عشرت کا, یہ دنیا کیف و مستی کی, بلند اپنا تخیل کر کہ یہ سب باتیں ہیں پستی کی, جہاں در اصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی. ایسا لگتا ہے آباد ہے لیکن حقیقت میں ویران ہے. جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا, ہے لقب آج نانا نانی کا. میرے مرشد کا شعر ہے, کیسے سمجھا دیا نا. جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا, ہے لقب آج نانا نانی کا, کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے, کیا بھروسہ ہے اس جوانی کا. اور کھا کے کیڑوں نے خاک کر ڈالا, کھا کے قبروں میں کیڑوں نے خاک کر ڈالا, کیا بھروسہ ہے اس زندگانی کا. جہاں دراصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کیا, بستی کی. بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی, کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں تو وہ جو باز تھا شاہی باز جو بادشاہ کی کلائی پر بیٹھتا ہے, وہ باز شاہی نے اڑان اڑی, ایک ویرانے میں پہنچ گیا, راہ بھٹک کر گمراہ ہو گیا. گمراہ کس کو بولتے ہیں؟ جو راہ حق کو چھوڑ دے, یعنی راہ حق کو گم کر دے, اس سے کھو جائے, اس کو کہتے ہیں گمراہ. راہ کو گم کر دینے والا, راہ کو راہ حق کو چھوڑ دینے والا اور ہٹ جانے والا. تو اس نے اب وہ جب باز شاہی اڑا تو الوؤں کے دیش میں جا پہنچا, چغدستان میں. چغد الو کو کہتے ہیں اور چغد بھی بولتے ہیں, ہمارے اردو میں اس کو استعمال چغد کے استعمال کرتے ہیں. یہ چغدستان الوستان, الوؤں کا دیش جہاں الوؤں کا بسیرا ہوتا ہے. اور یہ الو امریکہ والوں کو بہت پسند ہے, اور قاعدہ ہے الجنس یمیل الی الجنس, ہر جنس کا میلان اپنی جنس کی طرف ہوتا ہے, جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسے کو پسند کرتا ہے. لہذا الو کو الو پسند ہوتا ہے، بے وقوف بے وقوف کو چور چور کو پسند کرے گا. اس لیے جمہوریت میں کیسے ہوگا کہ کسی کوئی اللہ والا آ جائے، کیونکہ بستی میں 90% انہوں نے کہا ملا آ گیا تو یہ تو ہم سب کو کھلا کر دے گا، یہ تو لے کر آئے گا شریعت اور سنت. تو کہا اس کو تو ووٹ ہی نہ ڈالو. اور حکمران کے انتخاب کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ کہ اس علاقے کے حاکم کے انتخاب کے لیے اس علاقے کے جو علماء صلحاء اولیاء اللہ ان کی مشاورت سے ایک عالم صاحب نسبت اور متقی کا انتخاب کیا جائے، یہ طریقہ ہے. اور پھر اس کی مدت نہیں ہوتی، اس کی مدت نہیں ہوتی، پھر وہ دم آخر تک یعنی آخری سانس تک وہ حاکم ہوتا ہے. الا یہ کہ رائے حق کو چھوڑ دے، پھر اس کی الگ شرائط ہے. جیسے انتخاب کی بھی شرائط ہے تو اس کو معزول کرنے کی بھی شرائط ہے. باقی 5 سال میں لوٹوں، 5 سال تو لوٹ، پھر یہ کھیل سارا جمہوریت کا ہے. یہ کرامات جمہوریت کے ہیں کہ 5 کروڑ خرچ کر کے منتخب ہوا تو پہلے اپنے لاس کو تو پورا کرنا ہے نا، پھر بعد میں دیکھا جائے گا. تو کم از کم اتنا پروفٹ تو ہونا چاہیے نا. اور جو کام سیاست کا ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تو وہ الو الوؤں کے دیش میں جا پہنچا، وہ باز شاہی بادشاہ کی کلائی پر بیٹھنے والا. اب جب الوؤں نے اس کو دیکھا کہ ایک باز شاہی آیا تو سب نے شور مچا دیا، اور یہ کہاں سے آ گیا، یہ ملا کہاں سے آ گیا، پکڑو پکڑو اس کو، اس کو لگاؤ ٹھکانے اس ملا کو، یہ ہمارے رنگ میں بھنگ ڈالنے آیا ہے، یہ ہمارے رستے کی رکاوٹ ہے اور ہمارے حرام مزوں کو روکنے کے لیے آیا ہے. اب اس کی الوؤں کے اس شور مچانے سے، ہوٹنگ کرنے سے، یہ ہوٹنگ طریقہ انہیں الوؤں کا ہے، لہذا اس باز نے کہا، اس باز شاہی نے اس نے کہا دیکھو بات سن لو، یاد رکھو من نخا ہم بوت ایجا میروم، مجھے یہ جگہ نہیں چاہیے، میں جاتا ہوں اور سوئے شہنشاہ راجے می شبم، کہ میں تو اپنے شاہ کے پاس جاتا ہوں، لہذا میں تمہاری جگہ پر رہنا نہیں چاہتا اور میں تو اپنے شہنشاہ کے پاس جاؤں گا، راجے رجوع کروں گا. میرے مرشد نے جب یہ شعر پڑھایا فرمایا کہ دیکھو اسی طرح سے کوئی اللہ والوں کے ساتھ رہنے والا، کوئی دیندار، کوئی نیک آدمی، کبھی اس سے یہ غلطی ہو جائے، ایسی جگہ جائے پہنچے تو دل سے وہاں رہنے پر راضی نہ ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان عاشقوں کی صفت بیان فرما دی، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر کبھی ان سے یہ اجتہادی خطا ہوتی ہے، یہ ان سے بھول چوک اور غلطی ہوتی ہے کہ لغو حرام جگہ، گناہ کی جگہ، نافرمانی کی جگہ اگر یہ انجانے میں پہنچ بھی جاتے ہیں تو وہاں ٹھہرتے نہیں ہیں، مرو فوراً مرور کرتے ہیں، وہاں سے گزر جاتے ہیں، مرو باللغوی مرو کراما، یہ کریم ہو کر وہاں سے گزر جاتے ہیں. لہذا مفسرین نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہے، صحابی رسول
افضل الصحابہ بعد خلفاء راشدین، خلفاء راشدین کے بعد ان کا درجہ ہے. لہذا فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ عبداللہ ابن مسعود فلا جگہ سے گزرے تھے، فلا محفل میں پہنچ گئے تھے جو نافرمانی کی تھی، لیکن غلطی سے پہنچ گئے تھے، لیکن وہاں ٹھہرے نہیں اور فوراً وہاں سے روانہ ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ یہ عبداللہ ابن مسعود کریم ہو گئے. اس لیے کیا فرمایا؟ اور اس آیت کی طرف اشارہ کیا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کریم ہو گئے. پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہم سے ہے کہ کبھی اس گناہ کی محفل میں کوئی مرد اور عورت اگر غلطی سے پہنچ جائے، مثلا کوئی عورت گئی کسی ایسی جگہ شادی بیاہ، اس کو رشتہ دار سب نے بتایا کہ بھائی پردہ ہوگا، اب وہاں گئے تو دیکھا بے پردگی ہے، اب اس عورت کی بھی ذمہ داری ہے، یہ تھوڑی کہ شوہر اس کو کہے گا، وہ خود اس کے اندر کا تقاضا، اس کے تعلق معاللہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اس کو وہاں سے ہٹ جانے پر اور مرور پر مجبور کرے گا کہ ٹھہرو مت. لہذا اس کو چاہیے کہ وہ کریم ہو جائے، کریمہ ہو جائے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. اور رہی بات کہ خاندان والے کیا کہیں گے، تو کبھی کبھی ایسی جگہ پہ بھی پہنچ جاتا ہے، وہ غلطی ہوتی ہے، تو وہ یہی کہے سوئے شہنشاہ راجے می شمم، میں اپنے شاہ کے پاس، میں اپنے بادشاہ کے پاس، میں اپنے مولا کے پاس لوٹ کر جاؤں گا. اس محفل چغدستان سے، مجلس چغدستان سے، ان الوستان سے میں اپنے مولا کی طرف عاد کر جاؤں گا، لوٹ جاؤں گا. اس لیے توبہ نامی رجوع کا ہے، توبہ نامی لوٹنے کا ہے کہ وہ بندہ جو جان بوجھ کر یا غلطی سے اللہ تعالی کی نافرمانی کا اگر ارتکاب کرے، وہاں ٹھہرے نہیں، فوراً رجوع کر لے. یہ شعر پڑھتا ہوا، سوئے شہنشاہ راجے می شمم، میں اپنے بادشاہ کی طرف لوٹتا ہوں اور رجوع کرتا ہوں اپنی اس نالائقی سے، اپنی اس حرکت سے، اور فوراً اللہ تعالی کو رو رو کر منائے. آگے وہ باز نے کہا، معرومی فرماتے ہیں جو میرے شیخ نے یہ مثنوی پڑھائی، آگے فرماتے ہیں ای خراب آباد، اس باز نے اس الوؤں سے کہا، ای خراب آباد جب در چشمے شماس، کیا نام رکھا اس انگلستان کا، خراب آباد. سبحان اللہ، شریف آباد، حیدر آباد، حیدر کہتے شیر کو، حیدرآباد مانے ہوئے شیروں کے رہنے کی جگہ، اسلام آباد جھنڈا لینے کی جگہ، کرسی لینے کی جگہ، یہ ترجمہ ہے. کیونکہ موجودہ زمانے کے اعتبار سے بھی تو ترجمہ کرنا پڑتا ہے نا جناب، تو اسلام آباد کی کیا مانے ہوئے، کرسی لینے کی جگہ. اور حقیقت اس کے صحیح معنی یہ ہیں کہ اسلام کو آباد کرنے کی جگہ، گویا کہ وہ مرکز جہاں سے اسلام آباد ہو. سبحان اللہ، اللہ ایسے ہی بنا دے. تو اس کا نام کیا رکھا، میرے مرشد نے فرمایا دیکھو، واہ معرومی کو دیکھو، اس انگلستان کا نام رکھا خراب آباد. گویا بیکار الوؤں کی جگہ کا نام رکھا خراب آباد. تو کیا فرمایا، یہ خراب آباد در چشمے شماس، یہ خراب آباد جو تمہاری آنکھوں میں، یہ تمہیں مبارک ہو. اور بہرے من، اب رہی بات، یہ الوؤستان، یہ خراب آباد تمہیں مبارک ہو، تمہاری آنکھوں میں اچھا لگتا ہے تم کرو، یہ گناہ تمہیں اچھے لگتے ہیں، یہ تمہیں گناہ اچھے لگتے ہیں، ہم تمہیں سمجھائیں گے کہ ان گناہوں کو چھوڑ دو، لیکن تم اپنی کمینی طبیعت کی وجہ سے اگر ان نالائق حرکت میں ملوث رہتے ہو تو ہمیں ملوث نہ کرو. اور رہی بات ہمارے لیے، بادشاہی نے کیا کہا، بہرے من آسائی دیش ہے خوب جاس، آ اور میرے لیے وہ بادشاہ کی کلاہی بہترین جگہ ہے. پلاٹ نہیں ہے, زمین نہیں ہے, مکان نہیں ہے, محل نہیں ہے, قالین نہیں ہے, ایئر کنڈیشن نہیں ہے, پردے نہیں ہے, بادشاہ کی کلائی ہے. لیکن بادشاہ کی کلائی پر بیٹھ کر بادشاہ کی آنکھوں سے آنکھیں ملاتا ہوں, وہ میرے لیے بہترین جگہ ہے. سبحان اللہ. لہذا وہ اللہ والے کہ جن کے پاس مان لو ایسے اللہ والے ہیں, دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن اللہ ان سے راضی اور خوش ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی نے دنیا میں حاصل ہے. بتاؤ ان کو اور کیا چاہیے؟ رش کے جنت چیز ان کو دنیا میں مل گئی جناب. حدیث شریف میں آتا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, تمام جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کسی چیز کی کمی؟ کہ اللہ کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. کہا اس سے بڑھ کر تمہیں نعمت نہ دوں؟ اللہ میاں اتنی نعمتوں کی نوازش آپ نے فرمائی ہے, اتنی نعمتوں کی عنایات ہے, اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا ہر جنتی چاہے اس کو چھوٹی جنت بھی ملے, چھوٹا درجہ بھی ملے, لیکن وہ اپنے اس چھوٹے درجے پر راضی ہوگا, قناعت کرے گا, کبھی لالچی نگاہ سے بڑے درجے والے کو نہیں دیکھے گا. گو کے اس کو پتا چلے گا کہ یہ بڑے درجے والے ہیں, لیکن قناعت گندے اخلاق نہیں ہوں گے وہاں پر. لہذا ان پر حریص نہیں ہوگا, قناعت کرے گا اپنے درجے کے اوپر, بلکہ وہ یہی سمجھے گا یہ میرے لیے کیا کچھ نہیں ہے, اسی کو اپنا سب کچھ سمجھے گا. لہذا جس کو یہ اخلاق دنیا میں مل جائے گویا کہ دنیا میں جنت کا مزہ ملنے لگا. اور وہ اخلاق کیا ہے؟ کہ جو اللہ نے دنیا عطا فرمائی اس پر راضی رہے, کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے. تمہاری مرغی تمہیں مبارک ہو اور ہماری دال ہمیں مبارک, کہ پیٹ تم نے بھی بھرنا ہے, پیٹ ہم نے بھی بھرنا ہے. ہاں اللہ سے مانگے کہ اللہ میاں بریانی ہمیں بھی کھلا دیجئے, آپ نے میرے مسلمان بھائی کو دی, اللہ میاں بریانی مجھے بھی کھلا دیجئے. کتنے دن سے میں حلیم التبا بنا ہوا ہوں, اللہ میاں حلیم کھلا دیجئے. پورے محرم میں ملاؤں نے حلیم بنا کے رکھا. تحمل حلیم ہے نا, برداشت کرنے والا, کہ حلیم نہ کھانا, اللہ میاں بہت برداشت کر لیا, اب حلیم کھلا دیجئے. اتنا حلم کیا اب حلیم کھلا دیجئے. اللہ سے مانگے, آہ میرے مرشد فرماتے ہیں مانگو اللہ تعالی سے شامی کباب اور بریانی اور راضی رہو چٹنی روٹی پر, جو کھلا دے اس پر راضی رہو. اور فرماتے ہیں مانگو اللہ تعالی سے ساری دنیا کی بادشاہت, کہ اللہ مجھے بنا دیجئے کہ میں نیو ورلڈ آرڈر کا بھی ایک نیو ورلڈ آرڈر جاری کروں. لیکن ہمارے لیے نیو ورلڈ آرڈر کے بجائے وہ اولڈ ورلڈ آرڈر جو کہ قرآن اور سنت کا ہے, وہی ہماری دولت ہے. کہ اللہ میاں مجھے ساری دنیا کا بادشاہ بنا دیجئے. وہ فرماتے راضی رہو فقیری پر. سبحان اللہ. مانگنے کا منع نہیں ہے, لیکن وہ جو دل ہے وہ رضا بالقضاء, وہ درد بھرا دل, تیری رضا کا ہے بس شوق و جستجو اس میں, تیری رضا کا ہے بس شوق و جستجو جس میں, میری ہزار تمنا کا ہے لہو اس میں. ایسا درد بھرا دل ہو. تیری رضا کا ہے بس شوق و جستجو اس میں, میری ہزار تمنا کا ہے لہو اس میں. میں درد و غم سے بھرا آہ ایک سفینہ لایا ہوں, تیرے حضور میں ایک آب گینا لایا ہوں. کہ اللہ کی محبت سے بھرا دل اللہ میاں میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں, جو کہ میرے اشک ندامت سے اور اشک خشیت سے اور اشک محبت سے, یعنی محبت کے آنسو, خوف کے آنسو اور ندامت کے آنسو سے وہ میری کشتی بھری ہوئی ہے. یا اللہ میں وہ درد بھرا دل آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. کہ وہ دل جو کہ ندامت کے آنسو, آپ کی محبت میں روئے گئے آنسو اور آپ کے خوف سے جو آنسو بہائے, بس وہ ہے میرے پاس سرمایہ اور باقی کچھ بھی نہیں ہے. میں درد و غم سے بھرا ایک سفینہ لایا ہوں, تیرے حضور میں ایک آب گینہ لایا ہوں. تمام عمر تڑپنے کی تھی جو خو اس میں, تمام عمر تڑپنے کی تھی جو خو اس میں، نہ جذب ہو سکا دنیا کا رنگ و بو اس میں. واہ، یہ حضرت والا نے میرے مرشد کے اشعار ہیں، گویا اپنے دل کی کیفیت کو بیان کیا حضرت نے کہ میرا دل ایسا ہے کہ ساری زندگی اس بات کی فکر کہ آپ کی رضا خوشی کو دیکھنا اور دنیا کا رنگ اور دنیا کی بو اس میں نہ آئی. آپ کی محبت کا رنگ غالب تھا اور آپ کی محبت کی خوشبو تھی بس ہمارے پاس، اور کچھ بھی نہیں تھا، اور یہی چیز لے کر آپ کے پاس ہو گئے آئے ہیں. لہذا دنیا کا رنگ اور دنیا کی بو اس میں جذبی نہ ہو سکی. آپ کے فضل سے، آپ کے کرم اور مہربانی سے ایسا دل اللہ آپ کے حضور میں ہم لے کر آئے. تو اس باز شاہی نے کیا کہا کہ بحر من آسائی دیش ہے خوب جاس، میرے لیے بادشاہ کی کلائی خوب ہے کہ جہاں میں بادشاہ کے بازو پر بیٹھ کر بادشاہ کی آنکھوں سے اپنی آنکھیں ملاؤں گا، یہ میرے لیے بہت بڑی دولت ہے. لہذا ماں رومی نے ایک واقعہ اور نقل کیا جو میرے مرشد نے درس مثنوی میں پڑھایا. فرماتے ایک دفعہ ایک شاہی باز اڑا ایک اندھی بڑھیا کے گھر میں پہنچ گیا. تو اس اندھی بڑھیا نے اس کو پکڑا تو دیکھا اس کے بال بڑے بڑے، باز ہوتا ہے اس کے بال بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ناخن بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو اس بڑھیا کے ہاتھ لگا تو اس نے کہا تیرا تو کسی نے خط ہی نہیں بنایا، تیرے ناخن کتنے بڑے بڑے. اب اس نے پکڑ کر کیا کیا کہ اس کے بالوں کو کاٹ دیا، اس کے ناخنوں کو کاٹ دیا، یعنی اس کے پروں کو کاٹ دیا، اس کے ناخن کاٹ دیے. اب پر نہیں اڑ نہیں سکتا. نتیجہ کیا ہوا کہ اب بادشاہ اپنے باز کے لیے پریشان کہ میرا باز کہاں گیا. بہت تلاش کروایا، آخر کرتے کرتے معلوم چلا کہ فلاں جگہ پر ہے. بادشاہ وہاں پہنچا تو دیکھا یہ حال ہوا پہ. اس باز کو ڈانٹا، رہے بے وقوف، تو کس ناقدوں کن ناقدروں کے درمیان پھنس گیا تو، جنہوں نے تیرے بالوں کو اور تیرے ناخنوں کو جو تیری خوبصورتی ہے، تیرا جمال ہے، تیری زینت ہے، کیونکہ باز کی زینت اس کے بال، باز کی زینت اس کے بال اور اس کے ناخن ہے کہ شکار اسی سے کرتا ہے وہ، اور تو نے اسی کو چھوڑ دیا. اور بادشاہ نے اس باز کو خوب ڈانٹا، وہ شرمندگی اور ندامت سے گویا زمین پہ گڑ گیا. لہذا میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے بعض لوگ جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، دین کی مجلسوں میں جاتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، تبلیغ میں جاتے ہیں، جب وہاں سے آتے ہیں تو داڑھی رکھتے ہیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر کرتے ہیں. اب ان کو سمجھاتے ہیں، ارے میاں یہ کیا ہو گیا تجھے، تو کس کے چکر میں پڑ گیا، ان ملاؤں کے چکر میں، دیکھ لیا ملاؤں کا کیا حشر ہو رہا ہے، اب بنے گا ملا، دیکھ لے شہر بھر میں کیا حشر ہو رہا ہے، اب تیرا بھی یہی حال ہوگا، تو کن ملاؤں کے چکر میں پڑ گیا. ارے میاں ذرا شادی ہے، ذرا کچھ داڑھی واڑی سیٹ کرو، ذرا پتلون شتلون پہنو، اور یہ کیا تم نے ٹخنے ایسے، ذرا اس سے تو بہتر تھا تم چڈی پہن لیتے. میرے پیارے دوستو، یاد رکھیے گا جس طرح سے اس کے وہ جو باز جس کے بال اور ناخن ہی اس کے حسن اور جمال اور خوبصورتی ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے جو باز ہیں، یہی ان کا لباس، یہی ان کی داڑھی، یہی ان کی شلوار ٹخنے سے اوپر کرنا، یہی ان کی ظاہری خوبصورتی ہے. اور ان کی باطنی خوبصورتی، وہ تعلق مع اللہ، وہ اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق، وہ تعلق مع اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کو مقدم رکھنا اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، مخلوق کو پسے پشت رکھنا، ان کے حقوق کی ادائیگی تو کرے لیکن مخلوق کو اتنا خوش کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی پر غالب ہو جائے، یہ درست نہیں ہے. ان کے حقوق ادا کرے، ان کی حق تلفی نہ کرے لیکن ان کے کہنے کی وجہ سے داڑھی کو کاٹ ڈالنا، شلوار ٹخنے سے نیچے کر ڈالنا، یہ طریقہ درست نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے، مسئلہ مقروض ہوتا ہے نا، مقروض جو قرضدار ہو، مقروض کی جو دعوت ہے وہ مکروہ ہے، مکروہ. اور مکروہ کا مسئلہ یہ ہے کہ مکروہ کا اردو میں جو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جیسے کوئی آدمی نجاست کو دیکھے تو دیکھنا بھی ناپسندیدہ لگتا ہے، نجاست کا لفظ زبان پر لانا ناپسندیدہ لگتا ہے، اور نجاست کو سونگنا یہ بھی ناپسندیدہ لگتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ مراد پیشاب پخانا ہے، وہ نجاست، اس کو دیکھنا، اس کو سونگنا، یہاں تک کہ اس کا تذکرہ بھی، ایک طبیعت پر گرانی، بے چینی آتی ہے. تو ہم تو کتنے سلیم الطبع ہیں، ہمارا ٹیسٹ، ہمارا ذوق کہ جی ہم تو، ارے صاحب یہ نام نہ لیں اور یہ نہ کہیں، کیوں؟ بہت سلیم الطبع ہیں. لیکن یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالی کی رضا اور خوشی میں جب مکروہ آئے، ارے بھائی مکروہ ہی تو ہے، اپنے لیے تو اگر نمک، جب انسان نمک کم ہوتا ہے نا تو اس نمک کو پورا کرنے کے لیے کتنی جاتا ہے، چمچہ بھر تو کبھی نہیں ڈالتا نا، ایک چٹکی بھر ڈالتا ہے، صحیح ہے نا جناب؟ سب کتنی چٹکی. ہماری تو ذوق کا، ہمارے ذوق کا، ہماری طبیعت کا عالم یہ ہے کہ اگر ایک چٹکی نمک بھی کم ہو تو ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، حالانکہ سب ایک چٹکی نمک کم ہے، سب چٹکی، لیکن ہماری طبیعت اور ہمارے ذوق کا عالم یہ کہ ہم اسے برداشت نہیں کرتے، صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ حالانکہ کام اتنا سا ہے کہ اتنی چٹکی بھر نمک لے کر اس کو سالن میں یا کسی چیز جس میں ہم ڈال ہیں اس میں ڈال دیا، لیکن اس چٹکی نمک کی خاطر بیوی سے کتنا لڑتے، اور کمی ہوا، زیادہ نہیں ہوا، کمی ہوا، لیکن اس کی خاطر کتنی لڑائی، مار دھاڑ، اور ایکشن فلم کے ہیرو بن جاتے، پنجابی فلم کا ہیرو جس کا کام ہی تڑیا لگانا ہے. اور کیسی مار دھاڑ شروع کر دیتے، اور گالی کہ تمہیں تو ماں باپ نے تربیت ہی نہیں دی، تمہیں تو سکھایا ہی کچھ نہیں. اچھا جناب آپ ماشاءاللہ بہت تربیت یافتہ ہیں، آپ کی تربیت کا امتحان لے لیا جائے. لہذا ان کی تربیت تو واقعی نہیں ہوئی اور ہماری تربیت بلی کی طرح ہوئی ہے، بلی بھی بڑی تربیت یافتہ ہوتی ہے، اور اس کی تربیت کیا ہے کہ جب وہ پخانا کرنے لگتی نا، پہلے پاؤں سے مٹی ہٹاتی ہے، پھر استنجا کر کے اس پر مٹی ڈال دیتی ہے، بہت تربیت یافتہ ہے نا. لیکن جب بارش ہوتی ہے نا، پانی کا بہاؤ آتا ہے، تب اس میں سے نجاستیں نکلتی ہیں، تب پتہ چلتا ہے اوہو یہاں تو بلی کیا کارستانی کر کے گئی ہے، کیا کارنامے انجام دے کر گئی ہے، اندر کیا چھپا ہوتا ہے. ہمارا بھی یہی حال ہے، اگر تھوڑی ستاری کا معاملہ ہے اللہ کی طرف سے تو ستاری کے معاملے کی وجہ سے اپنے کو پاک باز اور اپنے کو بہت تربیت یافتہ سمجھنا، یہ اچھے اخلاق میں سے نہیں ہے. تو لہذا مسئلہ یہ کہ مقروض کی جو دعوت ہے وہ مکروہ ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شادی بیاہ کے لیے ضرور ہی قرضہ لیتے ہیں. شاید ہی کوئی شادی ایسی ہو, شاید دعویٰ توڑنے کے لیے, کہ جو بغیر قرضے کے ہو جائے. اور مقصود کیا ہوتا ہے؟ اپنے رشتہ دار اور خاندان والوں کو خوش کرنا, صرف یہ مقصود ہوتا ہے. کیونکہ اگر ہم نے ان کو کوئی کم درجے کی چیز کھلا دی, یا کھانے میں ایک ڈش ہی رکھ لی, تو زبان سے تو کچھ نہیں کہیں گے اس وقت, کیسے برے برے منہ بناتے نا. اور بعد میں پھر زبانیں بھی کھلیں گی. اور مسئلہ یہ کہ ہمارا اس مقروض کی دعوت کھانا ہمارے لیے مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, اور ہم تلاش کرتے ہیں کہ کھانے کی ٹیبل کے قریب ہمیں کرسی مل جائے, لہذا وہیں جا کر چیئرمین بن جاتے ہیں. اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس میں اس کا بھی قصور ہے, جس کے گھر میں شادی ہے اس کا قصور ہے, کہ اس نے قصور اس کا یہ ہے کہ اس نے سب مخلوق کی فکر کی اور شریعت و سنت کو نہیں دیکھا. لیکن اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہوتا یہ ہے کہ جو رشتہ دارنی حسین نہیں ہے اس سے تو پردہ ہے, اور جو رشتہ دارنی حسین ہے اب ان سے بھی پردہ کرے. یعنی مسئلہ کیا ہوا کہ ہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض پہ عمل کرتے ہیں. یہ یہودیوں کی صفت ہے, معاف کیجئے گا, میں صرف صفت کا ذکر کر رہا ہوں, ان کے عقیدے کا مسئلہ نہیں, صرف صفت کہ ہمارے اخلاق اور ہماری صفت اور ہمارا عمل ایسا ہے کہ جہاں اپنی مرضی ہو شریعت و سنت, جہاں اپنی مرضی نہ ہو ہماری مرضی. یہ مسئلہ ہے, بس بات سمجھانے کی یہ ہے. کچھ رشتے دار سے پردہ ہے, کچھ سے نہیں ہے. لہذا جو غریب ہے اسے پردہ ہے اس لیے کہ وہ غریب ہے, اور جو غریب نہیں ہے اسے پردہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ امیر ہے, اور امیر سے پردہ کرے تو کیا ہوگا. لہذا ہمارا برتاؤ ہر ایک سے الگ الگ ہے. ہاں درجوں کے اعتبار سے برتاؤ ہونا, جیسے ایک باپ ہے, ماں ہے, چچا ہے, خالہ ہے, پھپھی ہے, یہ تو درجے اللہ نے رکھے. ایک عالم ہے, بڑی عمر والا ہے, سفید بال والا ہے, ان کے درجے ہیں, یہ عمر کے یہ درجے اپنی جگہ. لیکن ہمارے یہاں جو فرق ہوتا ہے وہ امیری غریبی کا فرق ہوتا ہے, کہ ایک آدمی غریب ہے تو اس کے ساتھ ہمارا برتاؤ اور رویہ کچھ اور ہے, اور ایک آدمی مالدار ہے تو اس کی مالداری کی وجہ سے اس کے ساتھ رویہ اور برتاؤ اور ہے. یہ درست نہیں ہے. ہاں عمر ہے, ایک آدمی کے بال سفید ہیں, بڑی عمر والا ہے, ہمارے خاندان کا بڑا ہے, عمر میں بڑا ہے, علم میں بڑا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک منصب امامت, منصب علم, منصب مشیخت عطا فرمایا, بے شک یہ درجہ ہے اور اس درجے کی قدر کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے بعض برتا اس درجے پر آنے والا عمر میں چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. لہذا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, سگے چچا, عمر میں بڑے تھے اور اس درجے کے لحاظ سے بھی بڑے تھے کہ چچا ہیں. چچا کا درجہ باپ کے برابر ہوتا ہے. لیکن ان سے کسی نے پوچھا کہ بڑا کون ہے آپ؟ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا فرمایا؟ سبحان اللہ, کہ سینئر میں ہوں, کہ دنیا میں پہلے آیا لیکن ہوا اکبر, بڑے وہ ہے. تو دیکھیے اپنی اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ بھائی میں چچا بھی ہوں, عمر میں بڑا بھی ہوں, لیکن حقیقت جو بڑائی کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق کے ساتھ, اور جو تاج نبوت ان کو عطا فرمایا اس کی وجہ سے جو منصب ان کو حاصل ہے, بڑے وہ ہیں. تو ان درجوں کی وجہ سے فرق, یہ بے شک, جیسے کوئی آدمی ہے جس کو ایک عہدہ حاصل ہے اس عہدے کا بھی خیال ہے, چاہے وہ دنیا داری ہے لیکن اس کا ایک منصب ہے, چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو. لہذا بڈھا بھی جاتا ہے جب کسی افسر کے پاس, پاسپورٹ آفس یا شناختی کارڈ آفس, گھر میں کیسے ترم خان بنا ہوا ہو, وہاں جا کے سیر سر کرتا ہے. اس وقت سرکی بھی ہوتی ہے نا, اس لیے سر سر کرتا ہے, سر سر ایکسکیوز می سر, پلیز سر, مہربانی سر, یعنی سر تسلیم خم کیے ہوئے ہوتا ہے. تو اگر یہ فرق ہو تو ماشاءاللہ, لیکن ایسا ہمارا حال نہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بات ہمیں پسند ہے وہ مان لی, اور جو بات ہمیں پسند نہیں ہے وہ نہیں مانی. اسی لیے یہ جو تقلید کا مسئلہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, امام شافعی رحمت اللہ علیہ, امام مالک رحمت اللہ علیہ, امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ, کسی کی بھی ایک تقلید کرے لیکن ایک کی کرے, ادھر ادھر نہ بھاگے. اور جو تقلید نہیں کرتا یعنی غیر مقلد ہو جاتا ہے, پھر وہ اپنے نفس کی باندھتا ہے کہ بس مجھے جو پسند ہے میں وہ کروں گا, نتیجہ خرابی کی صورت میں نکلتا ہے. اس نے کہا یک درگیر محکم گیر, ایک پکڑے پھر اسی انہی کے مسائل پر عمل کرے. ایسا نہیں ایک مولا کے پاس گئے, اس سے پوچھا یہ مسئلے کے بارے میں, اس نے ہماری طبیعت کا مسئلہ نہیں بتایا, چلو یار دوسرے مولا سے جا کر پوچھو. جب تک وہ ایسا مولا نہ مل جائے دو نمبر جو ہماری طبیعت کا مسئلہ بتا دے, اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتا. لہذا ہم بھی ملاؤں کو بدلتے اور آزماتے رہتے ہیں, اور پھر جب دیکھتے نا پہلے ملا نے مسئلہ بتایا, پھر جب ہم دوسرے سے مسئلہ پوچھتے نا تو اس مسئلہ پوچھنے میں تھوڑا الٹ پھیر کرتے ہیں, الٹ پھیر الفاظوں کو بدلتے ہیں, رد و بدل کرتے ہیں, تاکہ وہ اپنی گویا کے اس کو گھیر کر اپنے میدان میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی ہمارا ایک عجیب مسئلہ ہے, یعنی مسئلہ پوچھنے بھی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھا کہ پہلے نے منع کیا, اب اگلے سے پوچھنا ہے نا تو ذرا الفاظوں کو گھیریں گے, الفاظ بدلیں گے تاکہ اگلے کو پھنسائیں, وہ ہمارے مطلب ہوئے ہاں ہاں بس 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 ٹھیک ہے کام ہو گیا, بس اب سارا ملا کی گردن اللہ بلا بر گردن ملا. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. لہذا اللہ تعالی کی محبت اور تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ شریعت و سنت کو مقدم رکھے. اور یہ تو ہوا وہ شخص جس کے گھر میں شادی ہے گویا کی, کہ وہ اس چیز کا خیال رکھے کہ سادگی کی طرف جائے, اور کچھ ذمہ داری خاندان اور برادری والوں کی ہوتی ہے. اور اگر خاندان برادری والے واللہ اگر یہ کام کر لے تو کام بہت آسان ہے. وہ کیا کہ خاندان کے دو چار بڑے آدمی پورے خاندان کی جو کہ وکالت گویا کر رہے ہو, وہ بڑے چلے جائیں, کہتے جناب آپ کے گھر میں شادی ہے, ہم ہی لوگوں کو آنا ہے نا, بس آپ سادگی کا معاملہ کریں, اور کوئی آپ کے سامنے زبان نہیں کھولے گا, بس جو آپ کی گنجائش ہے اس گنجائش کے حساب سے معاملہ کریں. آپ بتا دیں کتنے آدمیوں کی آپ کو گنجائش ہے, ان آدمیوں کا انتخاب ہم خود کر لیں گے, اور اگر کسی نے بولا پھر اس کی خیر نہیں, وہ ہم جائیں گے, ہم جانے آپ کو کام جانا. تو خاندان برادری والے اگر مٹ کر یہ بات کام کر لے تو ہمارے خاندان کا, ہماری برادری کا ایک آدمی جو ہمارا رشتے دار ہے, جو ہمارا بھائی ہے, کیا ہم مل کر اس کو آسانی نہیں دے سکتے؟ وہ ہماری, میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ دوسرے خاندان میں جائیے, میں تو کہہ رہا ہوں بھائی اپنے خاندان کے لیے تو کچھ کر لیں, ہم لوگ اپنی برادری کے لیے تو کچھ کر لیں, کہ معلوم ہے کہ اس کے مالی حالات ایسے نہیں ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب ہم خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر اجاڑنا چاہے, تو جب ہم دوسرے کا گھر اجاڑیں گے تو ہمارا گھر اجڑنے سے کیسے بچے گا؟ صحیح ہے جناب. لہذا اگر ہم اپنے بھائی کا خیال کریں, اپنے خاندان والے کا خیال کر لیں, سمجھا دیں, تو ایک دن ہمارے گھر میں بھی بیٹے کی شادی ہوگی, ایک دن ہمارے گھر میں بھی بیٹی کی شادی ہوگی, اس وقت یہ کہنا اچھا لگے گا کہ بھائی میری مالی گنجائش اتنی نہیں ہے کہ میں یہ سب کچھ کر سکوں. لہذا ایک اصول بنا لے کہ بھائی اس اصول پر چلنا ہے, اب چاہے وہ امیر کے لیے ہو چاہے غریب کے لیے ہو, کام آسان ہو جائے گا. ماں ارومی رحمت اللہ علیہ کی بات کہ فرماتے کہ سوئے شہنشاہ راجے می شمم, اور فرماتے ہیں خراب آباد گر چشمے شماس, اور یہ خراب آباد تمہیں مبارک ہو, اور بہرے من آسائی دیش ہے خوب جات, میرے لیے بادشاہ کی کلائی بہترین جگہ ہے, مجھے تو اللہ کی رضا خوشی بس یہی چاہیے. تو ان الوؤں نے کہا باتیں بنا رہے, پکڑو اس کو, مارو اس کو, یہ باتیں بنا رہے, اس کو نوچ لو. تو اس باز نے کہا کہ دیکھو خبردار, یاد رکھنا گر یک پرے من, گر یک پرے من بشکنت, اگر میرا ایک بھی پر ٹوٹا تو بیخ چغدستان, تو یاد رکھنا کہ تمہارا یہ جو چغدستان ہے میرا بادشاہ میرا شہنشاہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور اس کو تاراج تاراج کر دے گا، یعنی روند ڈالے گا. اسے معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حیث قومیں خدا رسوا نہ کرد، کسی قوم کو اللہ تعالیٰ کبھی عذاب نہیں دیتا، کبھی ذلیل اور رسوا نہیں کرتا جب تک ان کے اللہ والوں کو اور اس قوم کے وہ جو اللہ تعالیٰ کے مقبولین ہیں جب تک ان کو ستایا نہیں جاتا. اس لیے فرمایا، معرومی رحمت اللہ علیہ کی بات سنا کر میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ والے، یہ علماء، یہ دینی خادم، جب یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور ان کا رابطہ ہوتا ہے. حجاج بن یوسف نے صحابہ اور بہت علماء اولیاء اللہ مفسرین کو قتل کیا، لہذا آخری جو شخص تھے جو اس ظالم کے ہاتھوں سے گئے وہ تھے حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ. لہذا حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کا جب اس ظالم نے فیصلہ کیا آپ کو شہید کرنے کا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی، اور یہ دعا یہ مانگی کہ اللہ اب اس ظالم کو اتنا موقع نہ دیجئے کہ آپ کے کسی اللہ والے، آپ کے کسی فرما بردار اور عالم کے ساتھ یہ معاملہ کر سکے. لہذا آپ کی دعا کا ظہور اس طرح سے ہوا کہ اس کے بعد حجاج بن یوسف کو مہلت نہ مل سکی، اور ایسی اذیت اور ایزا والی بیماری میں وہ مبتلا ہوا کہ پھر وہ ایسا ظلم نہ کر سکا. تو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے کہ میں بات بتا رہا تھا وہ جو باز شاہی تھا وہ خود ادھر چلا گیا تھا اس بڑی بڑیا کے گھر پہ، اور اس نے اپنی اس چیز کو اوپر راضی ہو گیا تھا، تو بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ یہ ظالم دیکھ تیرا کیا حل ہو گیا. وہ اپنی اس حرکت پر نادم ہوا، اس نے ندامت اختیار کی اور اللہ اور اس بادشاہ سے معافی مانگی، پھر بادشاہ اس کو اپنے ساتھ لے آیا. اسی طرح سے میرے پیارے دوستو، ہماری یہی ہمارے بزرگوں نے سکھایا کہ دیکھو جو حالات ہو، جو حالات ہو اس پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ ہم آپ کو چھوڑ کر جو الوستان میں پہنچ گئے اور اپنے نفس کی اتباع اور اپنے نفس کی پیروی کرنے لگے، جس طرح جس سے آج ہمارے پر ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، بس اللہ آپ ہم پر اپنا فضل فرمائیے، اور آپ ہمیں اپنی دامن میں، اپنی رحمت کے دامن میں، اپنے فضل کے دامن میں، اپنے کرم کے دامن میں ہم سب کو لے لیجئے. اور وہ جو ظلم اور بے چینی اور بے امنی اور بے سکونی کا جو عالم ہمارے شہروں میں، ہمارے ملکوں میں اور ہمارے ضلعوں میں جو ہے، اپنے کرم سے اپنی رحمت کی بارش فرما کر اس عالم کو بدل دیجئے، اور امن چین اور سکون اور اپنی محبت اور تعلق کے سائے میں ہم سب کو آباد فرما دیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی یا اللہ یا یا اللہ یا اللہ، تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور یا اللہ اپنے دیدار خوشی والا ذوق اور مزاج ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، اور گناہ پسندی کی عادت کو معاف فرما دیجئے، اور ہماری گناہ پسندی کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے گناہوں کے ذوق کو اپنی رضا اور خوشی کے ذوق سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما. یا اللہ جن اعمال، جن گناہوں کی نحوست سے یا اللہ ہم پر یہ ظلم اور یا اللہ یہ بدعمالیوں کے سبب جو ہم پر یا اللہ یہ مصیبتیں نازل ہیں، یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے بدعمالیوں کو معاف فرما، اور یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور اس کی نحوست کو ختم فرما، اور یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما، ہمارے دینی خادموں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے کرم سے گناہ والی زندگی کو فرما برداری والی زندگی سے تبدیل فرما، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں میرے شیخ دامت برکاتکم خوب صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال، عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں شریعت و سنت اور ہمارے بزرگ و اسلاف کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما،
اور شریعت و سنت ہمارے بزرگ و اسلاف کے طریقے کے مطابق خدمت دین کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما, جو صاحب اولاد ہم سب کو, ہماری اولاد کو, گھر والوں کو نیک فرما بردار بنا. یا اللہ ہمارے اعمال کو معاف فرما, نیک صالح اچھے حکمران عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ اہل شر اہل فتنہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما لیجیے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں جو ہماری پریشانی ہے ان کو دور فرما دیجیے, مصیبتوں کو عافیت سے بدل دیجیے. سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علی النبی الکریم. رحمتہ اللہ.